اور وہ یہ کہ خانہ کعبہ اور اس کا صحن دن کے وقت مسجد ہے، رات کے وقت امام باڑہ، عشاء کی نماز کے بعد جائیے خانہ خدا کے صحن میں فجر تک، صرف اور صرف اور صرف صاحبان ایمان ہی آپ کو نظر امتحان میں بیٹھ رہے ہیں۔ ایک آدمی کو خالی سڑک پہ جھاڑو لگانا ہے، وہ اس امتحان میں نہیں بیٹھنا چاہتا، تو بظاہر تو یہ شخص جو کسی بڑے امتحان کی تیاری کر رہا ہے ابھی بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں میں نظر آئے گا، لیکن کبھی یہ حماقت والا سوال نہیں کرے گا کہ اتنی اسٹڈی مجھے کیوں کرنا پڑ رہی۔ وہ جو سڑک پہ جھاڑو لگانے والا ہے یا ویکیوم لگانے والا ہے، وہ تو بڑے آرام سے گھر میں بیٹھا ہوا، وہ تو نتیجہ جب سامنے آتا ہے بات کی چیز ہے۔ لیکن وہی قرآن کہہ رہا کہ کیا نمرود نے کہا تھا کہ میں ایمان لا رہا ہوں؟ کیا فرعون نے یہ کہا تھا کہ میں مومن ہوں؟ کیا شداد نے یہ کہا تھا کہ اے خدا میں تیری ذات پہ یقین رکھتا ہوں؟ خدا کا اعلان اور وعدہ تو ان سے ہے جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ، اور تم ہی نہیں، تم سے پہلے بھی جس نے اپنے آپ کو مومن کہا، چاہے وہ انبیاء ما سبق کی امتوں میں ہو اور چاہے وہ انسانوں سے پہلے یہاں پر جو جنوں کے قوم تھی ان میں، اور یہ امتحان ہم اس لیے لیں گے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ قرآن دو کیٹیگریز بنا رہا، مومن کی، یہ نہیں ہے کہ ایک کافر اور ایک مسلمان، ایک منافق اور ایک صاحب ایمان، انسانوں کی قسمیں نہیں بنا رہا، مومنوں کی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہ امتحان اس لیے لیا جائے گا تاکہ پتا چلے کہ تم میں ایمان میں سچا کون ہے اور تم میں ایمان میں جھوٹا کون ہے۔ اور وہ بھی خدا نے بتا دیا کہ یہ امتحان کیسا ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ سورہ عنکبوت کی آیت مکے میں نازل ہوئی، اور ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت مدینے میں نازل ہوئی۔ سورہ عنکبوت کی آیت جب نازل ہوئی، اگرچہ مجھے یقین کامل ہے کہ ہر سال اعمال شب قدر کے دوران جب سورہ عنکبوت کی تلاوت کا وقت آتا ہے تو جو عالم بھی اعمال کرا رہے ہیں وہ ذرا سا رک کر اس سورہ کی اہمیت، اس کی تفسیر، اس کے میسیجز، اور پھر وہ جملہ جو آپ میں کہہ رہا ہوں، اس کا شان نزول۔ یہ سورہ آخر نازل کب ہوا؟ جب پہلے مسلمان، سب سے پہلا جو گروپ تھا مسلمانوں کا، ظلم برداشت کرتے کرتے تھک گئے۔ کب تک ابو جہل کے کوڑے کھائیں گے؟ کب تک ولید اور عتبہ اور شیبہ اور ابو لہب کے مظالم برداشت کریں؟ آئے اللہ کے رسول کے پاس، اور اللہ کا رسول اس وقت حجر اسود کے قریب مصروف عبادت تھا۔ ایک جملہ آج بھی مکے میں بطور مذاق بہت کہا جاتا، اور وہ یہ کہ خانہ کعبہ اور اس کا صحن دن کے وقت مسجد ہے، رات کے وقت امام باڑہ، عشاء کی نماز کے بعد جائیے خانہ خدا کے صحن میں فجر تک، صرف اور صرف اور صرف صاحبان ایمان ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ اور لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ڈومیننس چھائے میں ہوتے ہیں صاحب ایمان۔ جدھر سے گزریے، کہیں دعائے جوشن کبیر، کہیں دعائے مجرور، کہیں دعائے مجیر، کہیں حدیث کسا، کہیں دعائے توسل، کہیں زیارت عاشورہ، کہیں زیارت وارثہ، کہیں زیارت جامعہ، ایک عجیب ماحول رات کے وقت ہوتا، دن کے وقت الگ، رات کے وقت الگ ماحول۔ اور اللہ کے رسول نے جب اعلان رسالت کیا تو تقریباً یہ والی تقسیم اسی وقت ہو گئی۔ دن بھر تو خانہ خدا کے صحن میں مکے کے کافر گھومتے رہتے، لیکن جب شام کا وقت آیا وہ سب جا کے گھروں میں سو گئے۔ سونے سے پہلے بھی ان کی کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، شراب اور میوزک اور ڈانس، لیکن باہر سورج ڈوبا، اب ان کا خانہ کعبہ سے کام ختم ہو گیا، وہ کعبے سے نکلے، اور عشاء کے تقریباً دو گھنٹے کے بعد، عشاء کی نماز اس وقت تک واجب نہیں ہوئی، لیکن جب ایک تہائی رات گزر گئی اس کے بعد پھر مسلمان اپنے اپنے گھروں سے یا جہاں جہاں تقیے کے عالم میں چھپے بیٹھے وہاں سے نکل کے آتے ہیں. عرصہ نے کعبہ میں مسلمانوں کا ایک مختصر سا مجمع ہوتا. تو اللہ کے رسول حجر اسود کے قریب مصروف عبادت ہے کہ مسلمان آ گئے اور آدھی رات کے بعد آئے. اور احتیاط کہ کفار مکہ شراب کے نشے میں دھت ہو کے اچھی طرح سے سو رہے. اور کہا یا رسول اللہ ایک دن ہو, دو دن ہو, چار دن ہو, مہینہ ہو, چھ مہینے ہو, سال ہو تو ٹھیک. یہ تو لگ رہا ہے کہ کوئی دیر از نو اینڈ, ظلم بڑھتے ہی چلے جا رہے. آخر کب تک ہم یہ ظلم برداشت کریں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے ایک اللہ کو مانا. پیغمبر کو جلال آ گیا مظلوم مسلمانوں کی فریاد سن کر. جلال غیظ غضب کے عالم میں پیغمبر نے حجر اسود پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم نے ابھی تک ایمان کی خاطر کیا قربانی دی؟ چند کوڑے کھا لیے. دوپہر کے وقت میں مکے کی سڑکوں اور گلیوں میں گھسیٹا گیا. ایک ہاتھ کیس آیا کہ دریا میں, مکے میں کوئی دریا تو ہے نہیں, تالاب میں غوطہ دیا گیا. جو آج بھی دنیا میں ٹارچر کا ایک طریقہ ہے وہ پانی والا ٹارچر. لیکن بس اسی پر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ آخر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تم سے پہلے والی امتوں پہ کیا گزری ہے کبھی دیکھا؟ انہیں آرے سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا, وہ آرا جس سے لکڑی کاٹی جاتی, باقاعدہ بدن کے دو ٹکڑے کیے گئے. تمہیں کیا معلوم کہ تم سے پہلے کے امتوں پر لوہے یعنی ہیمر کے ذریعے سے ان کے سر توڑے گئے, کس طرح سے انہیں آگ میں زندہ ڈال کے اس طرح جلایا گیا جیسے ہم اور آپ پرندے کا گوشت یا مرغے کا گوشت گرل کیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول جلال کے عالم میں ماقبل کی امتوں کی حالت بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں ابھی تم نے اتنی سی قربانی دی اور اسی میں گھبرا گئے. ایمان دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے تو اس کی پرائز بھی سب سے زیادہ پے کرنا ہوتی. یہ اللہ کے رسول بالکل شروع, یہ چوتھے یا پانچویں سال کا تذکرہ ہے اعلان رسالت کے, بالکل شروع میں یہ بتا دیا. قیمتی چیز جتنی زیادہ ویلیو والی چیز ہے اتنا زیادہ آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا. اور ہمارے سامنے تو کربلا ہے, جو ابھی ابھی ہمارے برادر محترم شاعر اہل بیت حسن عباس کربلا کے حوالے سے کلام پڑھ رہے تھے. کربلا ہے کیونکہ کراچی کے شہدا کا کچھ تذکرہ مجلس کے فاتحہ کی شکل میں ہوا, کربلا. لیکن کربلا میں شہادتوں کے بعد, یہ تو ہمارا موضوع چار دن سے چل رہا, کربلا میں شہادتوں کے بعد پھر اسلام کو, اب یہ نتیجہ, یہ زحمتیں, یہ مصیبتیں, یہ عذاب, یہ ٹارچر برداشت کرے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کربلا میں شہادتوں کے بعد اب وہ برکتیں شروع ہوئیں. ملا محسن فیض کاشانی کا کتنا مشہور واقعہ, ابن ورام ابن ابی فراس کا کتنا مشہور واقعہ, اور دربار یزید میں چوتھے امام کا کتنا مشہور واقعہ. کربلا کی مٹی کے مختلف فضائل ہمارے یہاں مستحب ہے. اب ہو سکتا ہے کہ دنیا کے بعض علاقوں میں وہاں کے ہیلتھ کے ریگولیشن کچھ مستحبات پر آپ کو عمل نہ کرنے دیں. جرمنی میں تو ختنے جیسے اہم واجب پر پابندی لگ گئی کہ مائنر کے اوپر اس کے باپ کو بھی حق نہیں ہے کہ کوئی ایسا عمل کرے جسے بعد میں ریورس نہ کیا جا سکے. وہ تو کہیے کہ چونکہ اس کی لپیٹ میں مسلمانوں کے ساتھ یہودی بھی آئے اور سارے ملک میں ان کا احتجاج ہوا تو پارلیمنٹ نے نیا قانون پاس کیا. جج نے جو فیصلہ دیا تھا اس کو اوور رول کرنے کے لیے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے مستحبات ہو سکتا ہے کہ کئی علاقوں کے اندر وہاں کے اپنے قانون اجازت نہ دیں. لیکن بہرحال مسئلہ تو اپنی جگہ ہے نا, کہ بچہ پیدا ہو مستحب یہ ہے کہ کربلا کی خاک شفا سے, جو اب ملتی بہت کم ہے. کربلا کی خاک شفا نایاب ہے, ناپید ہے, لیکن بہرحال ہے، اور اس کی آج بھی وہی خاصیت ہے کہ عاشور کے دن وہ لال ہو جائے گی یا سرخ ہو جائے گی. چنانچہ اگر ایک سجدگاہ میں ذرا سی خاک شفا ہے تو سجدگاہ میں ذرا سی سرخی آئی، ایک تسبیح کے 100 میں 2 دانے خاک شفا کے ہیں تو 2 دانے سرخ ہوں گے، پوری تسبیح سرخ نہیں ہوگی. اور اگر وہ پوری چیز ہی خاک شفا کی آئے، جیسے اس سال کربلا کے اندر جو پتھر پورا کا پورا سرخ رہا، تو خاک شفا کی یہ خصوصیت شہیدوں کا خون اس میں جذب ہوا اور ہمارے لیے مستحب بنا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی تہنیک یا تالو اٹھانے کا عمل خاک شفا کی مدد سے کیا جائے. یعنی ایک طرح سے پہلا ذائقہ جو مومن کا بچہ اس دنیا میں چکھتا ہے وہ خاک شفا کا ہے، تاکہ ابھی سے پتہ چل جائے کہ شہادت ہی مومن کے بچے کے لیے سب سے بڑا کیریئر. یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر، یہ اکاؤنٹنٹ، یہ لائر، یہ سارے پروفیشن اپنی جگہ، لیکن اصل ہماری معراج یہ ہے کہ ہم شہید ہوں. الحمدللہ، میں نے الحمدللہ کہا، پاکستان کے شہدا اسی لائن میں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں آگے آگے حبیب ابن مظاہر لیڈ کرتے ہوئے شہیدوں کو لے جا رہے ہیں. یہ شہادتیں ہمارا حوصلہ پس نہیں کرتی ہیں، یہ تو ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت ہے کہ ہمارا پاک اور پاکیزہ خون اس خون کے ساتھ مل جائے. مگر شہیدوں کا خون اتنا افضل ہوتا ہے کربلا. اب یہ 300 سال پہلے کا واقعہ، مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں کروسیڈز کے بعد کا جسٹ آفٹر کا ماحول. کروسیڈ تو جنگلی باربیرین وحشی عرب کے لوگ، یورپ کے لوگ ایک بار اسلامی دنیا میں چڑھائی کر رہے ہیں بس یہ سن کے کہ لوٹ مار ہو رہی. لیکن جب وہ زمانہ گزر گیا، ذرا جذبات کم ہوئے، تو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان علمی مناظرے اور چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی. شاہ ایران کے دربار میں ویٹیکن کا ایمبیسیڈر آتا، ویٹیکن بہت پرانی جگہ، اور آنے کے بعد کہا کہ ہمارے پوپ نے، اس پوپ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ہمارے پوپ نے ایک خاص علم دے کے مجھے بھیجا، اور اگر میرا مذہب غلط ہے تو میرے علم کو جھوٹا ثابت کرو. اور وہ علم یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز کہیں چھپا کے رکھو میں فوراً اس کو بتا سکتا ہوں. یہ کرشمے شوبدے ہوتے ہیں، یہ ٹرکس ہوتی ہیں، یہ میجک کی ایک قسم، ان کے ذریعے سے کسی مذہب کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے. کوئی ہوا میں اڑنے گیا اس سے اس کا مذہب سچا نہیں ہوگا، ہوا میں تو پرندے بھی اڑتے ہیں، اور کوئی سمندر کے اندر چلنے لگا تو مچھلیاں بھی چلتی. لیکن کیا کریں، کمزور عقل کے لوگ انہی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں. ہاتھ کی صفائی آپ کے یہاں بھی تو ایسے ہے نا کہ آپ کی آنکھ کے سامنے سے پورا اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیا اس آدمی نے، ہے نظر نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مذہب سچا، لیکن عام آدمی پہ تو یہ امپیکٹ پڑتا. جو میری آخری مجلس کا عنوان اسی طرف جا رہا کہ 8ویں امام کو ان تمام لوگوں کا مقابلہ کرنا پڑا، لیکن وہ تو جو میری آخری یا آخری سے پہلے والی مجلس ہے، شہادت 8ویں امام کی میں پڑھوں گا، اس میں یہ بات کہ خاص وجہ سے آئے گی. ابھی تو یہ بات، یہ علم ہے میرے پاس. اگر میرا مذہب غلط تو میرے علم کو جھوٹا ثابت کرو. بھئی ایک آدمی چھپی ہوئی چیزیں بتان میں بیٹھ رہے ہیں، ایک آدمی کو خالی سڑک پہ جھاڑو لگانا ہے وہ اس امتحان میں نہیں بیٹھنا چاہتا، تو بظاہر تو یہ شخص جو کسی بڑے امتحان کی تیاری کر رہا ہے ابھی بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں میں نظر آئے گا، لیکن کبھی یہ حماقت والا سوال نہیں کرے گا کہ اتنی اسٹڈی مجھے کیوں کرنا پڑ رہی. وہ جو سڑک پہ جھاڑو لگانے والا ہے یا ویکیوم لگانے والا ہے، وہ تو بڑے آرام سے گھر میں بیٹھا ہوا، تو نتیجہ جب سامنے آتا ہے بات کی چیز ہے. لیکن وہی قرآن کہہ رہا کہ کیا نمرود نے کہا تھا کہ میں ایمان لا رہا ہوں؟ کیا فرعون نے یہ کہا تھا کہ میں مومن ہوں؟ کیا شداد نے یہ کہا تھا کہ اے خدا میں تیری ذات پہ یقین رکھتا ہوں؟ خدا کا اعلان اور وعدہ تو ان سے ہے جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے. و وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ، اور تم ہی نہیں تم سے پہلے بھی جس نے اپنے آپ کو مومن کہا، چاہے وہ انبیاء ما سبق کی امتوں میں ہو اور چاہے وہ انسانوں سے پہلے یہاں پر جو جنوں کے قوم تھی ان میں، اور یہ امتحان ہم اس لیے لیں گے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ قرآن دو کیٹیگریز بنا رہا ہے، مومن کی، یہ نہیں ہے کہ ایک کافر اور ایک مسلمان، ایک منافق اور ایک صاحب ایمان، انسانوں کی قسم نہیں بنا رہا، مومنوں کی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہ امتحان اس لیے لیا جائے گا تاکہ پتا چلے کہ تم میں ایمان میں سچا کون ہے اور تم میں ایمان میں جھوٹا کون ہے، اور وہ بھی خدا نے بتا دیا کہ یہ امتحان کیسا ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ سورہ عنکبوت کی آیت مکے میں نازل ہوئی، اور ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت مدینے میں نازل ہوئی۔ سورہ عنکبوت کی آیت جب نازل ہوئی، اگرچہ مجھے یقین کامل ہے کہ ہر سال اعمال شب قدر کے دوران جب سورہ عنکبوت کی تلاوت کا وقت آتا ہے تو جو عالم بھی اعمال کرا رہے ہیں وہ ذرا سا رک کر اس سورہ کی اہمیت، اس کی تفسیر، اس کے میسیجز، اور پھر وہ جملہ جو اب میں کہہ رہا ہوں، اس کا شان نزول، اس سورہ آخر نازل کب ہوا؟ جب پہلے مسلمان، سب سے پہلا جو گروپ تھا مسلمانوں کا، ظلم برداشت کرتے کرتے تھک گئے۔ کب تک ابو جہل کے کوڑے کھائیں گے؟ کب تک ولید اور عتبہ اور شیبہ اور ابو لہب کے مظالم برداشت کریں گے؟ آئے اللہ کے رسول کے پاس، اور اللہ کا رسول اس وقت حجر اسود کے قریب مصروف عبادت تھا۔ ایک جملہ، آج بھی مکے میں بطور مذاق بہت کہا جاتا، اور وہ یہ کہ خانہ کعبہ اور اس کا صحن دن کے وقت مسجد ہے، رات کے وقت امام باڑا، عشاء کی نماز کے بعد جائیے خانہ خدا کے صحن میں فجر تک صرف اور صرف اور صرف صاحبان ایمان ہی آپ کو نظر آئیں گے، اور لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ڈومیننس چھائے میں ہوتے ہیں صاحب ایمان، جدھر سے گزریے، کہیں دعائے جوشن کبیر، کہیں دعائے مجرور، کہیں دعائے مجیر، کہیں حدیث کسا، کہیں دعائے توسل، کہیں زیارت عاشورا، کہیں زیارت وارثہ، کہیں زیارت جامع۔ ایک عجیب ماحول رات کے وقت ہوتا، دن کے وقت الگ، رات کے وقت الگ ماحول۔ اور اللہ کے رسول نے جب اعلان رسالت کیا تو تقریباً یہ والی تقسیم اسی وقت ہو گئی۔ دن بھر تو خانہ خدا کے صحن میں مکے کے کافر گھومتے رہتے، لیکن جب شام کا وقت آیا وہ سب جا کے گھروں میں سو گئے۔ سونے سے پہلے بھی ان کی کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، شراب اور میوزک اور ڈانس۔ کیا نمرود نے کہا تھا کہ میں ایمان لا رہا ہوں؟ کیا فرعون نے یہ کہا تھا کہ میں مومن ہوں؟ کیا شداد نے یہ کہا تھا کہ اے خدا میں تیری ذات پہ یقین رکھتا ہوں؟ خدا کا اعلان اور وعدہ تو ان سے ہے جو اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ، اور تم ہی نہیں تم سے پہلے بھی جس نے اپنے آپ کو مومن کہا، چاہے وہ انبیاء ما سبق کی امتوں میں ہو اور چاہے وہ انسانوں سے پہلے یہاں پر جو جنوں کے قوم تھی ان میں، اور یہ امتحان ہم اس لیے لیں گے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ قرآن دو کیٹیگریز بنا رہا ہے، مومن کی، یہ نہیں ہے کہ ایک کافر اور ایک مسلمان، ایک منافق اور ایک صاحب ایمان، انسانوں کی قسم نہیں بنا رہا، مومنوں کی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہ امتحان اس لیے لیا جائے گا تاکہ پتا چلے کہ تم میں ایمان میں سچا کون ہے اور تم میں ایمان میں جھوٹا کون ہے، اور وہ بھی خدا نے بتا دیا کہ یہ امتحان کیسا ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ سورہ عنکبوت کی آیت مکے میں نازل ہوئی، اور ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت مدینے میں نازل ہوئی۔ سورہ عنکبوت کی آیت جب نازل ہوئی، اگرچہ مجھے یقین کامل ہے کہ ہر سال اعمال شب قدر کے دوران جب سورہ عنکبوت کی تلاوت کا وقت آتا ہے تو جو عالم بھی اعمال کرا رہے ہیں وہ ذرا سا رک کر اس سورہ کی اہمیت، اس کی تفسیر، اس کے میسیجز اور پھر وہ جملہ جو آپ میں کہہ رہا ہوں اس کا شان نزول، یہ سورہ آخر نازل کب ہوا؟ جب پہلے مسلمان، سب سے پہلا جو گروپ تھا مسلمانوں کا، ظلم برداشت کرتے کرتے تھک گئے. کب تک ابو جہل کے کوڑے کھائیں گے؟ کب تک ولید اور عتبہ اور شیبہ اور ابو لہب کے مظالم برداشت کریں؟ آئے اللہ کے رسول کے پاس، اور اللہ کا رسول اس وقت حجرِ اسود کے قریب مصروف عبادت تھا. ایک جملہ، آج بھی مکے میں بطور مذاق بہت کہا جاتا، اور وہ یہ کہ خانہ کعبہ اور اس کا صحن دن کے وقت مسجد ہے، رات کے وقت امام باڑہ. عشاء کی نماز کے بعد جائیے خانہ خدا کے صحن میں، فجر تک صرف اور صرف اور صرف صاحبان ایمان ہی آپ کو نظر آئیں گے. اور لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن ڈومیننس چھائے میں ہوتے ہیں صاحب ایمان. جدھر سے گزریے، کہیں دعائے جوشن کبیر، کہیں دعائے مجرور، کہیں دعائے مجیر، کہیں حدیث کسا، کہیں دعائے توسل، کہیں زیارت عاشورہ، کہیں زیارت وارثہ، کہیں زیارت جامعہ. ایک عجیب ماحول رات کے وقت ہوتا، دن کے وقت الگ، رات کے وقت الگ ماحول. اور اللہ کے رسول نے جب اعلان رسالت کیا تو تقریباً یہ والی تقسیم اسی وقت ہو گئی. دن بھر تو خانہ خدا کے صحن میں مکے کے کافر گھومتے رہتے، لیکن جب شام کا وقت آیا وہ سب جا کے گھروں میں سو گئے. سونے سے پہلے بھی ان کی کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، شراب اور میوزک اور ڈانس، لیکن باہر سورج ڈوبا، اب ان کا خانہ کعبہ سے کام ختم ہو گیا. وہ کعبے سے نکلے اور عشاء کے تقریباً دو گھنٹے کے بعد، عشاء کی نماز اس وقت تک واجب نہیں ہوئی، لیکن جب ایک تہائی رات گزر گئی اس کے بعد پھر مسلمان اپنے اپنے گھروں سے یا جہاں جہاں تقیے کے عالم میں چھپے بیٹھے وہاں سے نکل کے آتے، اور صحن کعبہ میں مسلمانوں کا ایک مختصر سا مجمع ہوتا. تو اللہ کے رسول حجر اسود کے قریب مصروف عبادت ہے، کہ مسلمان آ گئے اور آدھی رات کے بعد آئے. اور احتیاط، کفار مکہ شراب کے نشے میں دھت ہو کے اچھی طرح سے سو رہے، اور کہا یا رسول اللہ ایک دن ہو، دو دن ہو، چار دن ہو، مہینہ ہو، چھ مہینے ہو، سال ہو تو ٹھیک، یہ تو لگ رہا ہے کہ کوئی دیر از نو اینڈ، ظلم بڑھتے ہی چلے جا رہے. آخر کب تک ہم یہ ظلم برداشت کریں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے ایک اللہ کو مانا؟ پیغمبر کو جلال آ گیا مظلوم مسلمانوں کی فریاد سن کر. جلال، غیظ غضب کے عالم میں پیغمبر نے حجر اسود پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم نے ابھی تک ایمان کی خاطر کیا قربانی دی؟ چند کوڑے کھا لیے، دوپہر کے وقت تمہیں مکے کی سڑکوں اور گلیوں میں گھسیٹا گیا، ایک آدھ کیس آیا کہ دریا میں، مکے میں کوئی دریا تو ہے نہیں، تالاب میں غوطہ دیا گیا. جو آج بھی دنیا میں ٹارچر کا ایک طریقہ ہے وہ پانی والا ٹارچر، لیکن بس اسی پر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ آخر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تم سے پہلے والی امتوں پہ کیا گزری ہے کبھی دیکھا؟ انہیں آرے سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، وہ آرا جس سے لکڑی کاٹی جاتی، باقاعدہ بدن کے دو ٹکڑے کیے گئے. تمہیں کیا معلوم کہ تم سے پہلے کے امتوں پر لوہے یعنی ہیمر کے ذریعے سے ان کے سر توڑے گئے، کس طرح سے انہیں آگ میں زندہ ڈال کے اس طرح جلایا گیا جیسے ہم اور آپ پرندے کا گوشت یا مرغے کا گوشت گرل کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول جلال کے عالم میں ماقبل کی امتوں کی حالت بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں ابھی تم نے اتنی سی قربانی دی، اور اسی میں گھبرا گئے. ایمان دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، تو اس کی پرائز بھی سب سے زیادہ پے کرنا ہوتی. یہ اللہ کے رسول بالکل شروع، یہ چوتھے یا پانچویں سال کا تذکرہ ہے اعلان رسالت کے، بالکل شروع میں یہ بتا دیا. قیمتی چیز، جتنی زیادہ ویلیو والی چیز ہے اتنا زیادہ آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا. اور ہمارے سامنے تو کربلا ہے، جو ابھی ابھی ہمارے برادر محترم شاعر اہل بیت حسن عباس کربلا کے حوالے سے کلام پڑھ رہے تھے. کربلا ہے، کیونکہ کراچی کے شہداء کا کچھ تذکرہ مجلس کے فاتحہ کی شکل میں ہوا، کربلا. لیکن کربلا میں شہادتوں کے بعد، یہ تو ہمارا موضوع چار دن سے چل رہا، کربلا میں شہادتوں کے بعد پھر اسلام کو، اب یہ نتیجہ، یہ زحمتیں، یہ مصیبتیں، یہ عذاب، یہ ٹارچر برداشت کرے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کربلا میں شہادتوں کے بعد اب وہ برکتیں شروع ہوئیں. ملا محسن فیض کاشانی کا کتنا مشہور واقعہ، ابن ورام، ورام ابن ابی فراس کا کتنا مشہور واقعہ، اور دربار یزید میں چوتھے امام کا کتنا مشہور واقعہ. کربلا کی مٹی کے مختلف فضائل ہمارے یہاں مستحب ہے. اب ہو سکتا ہے کہ دنیا کے بعض علاقوں میں وہاں کے ہیلتھ کے ریگولیشن کچھ مستحبات پر آپ کو عمل نہ کرنے دیں. جرمنی میں تو ختنے جیسے اہم واجب پر پابندی لگ گئی، یہ مائنر کے اوپر اس کے باپ کو بھی حق نہیں ہے کہ کوئی ایسا عمل کرے جسے بعد میں ریورس نہ کیا جا سکے. وہ تو کہیے کہ چونکہ اس کی لپیٹ میں مسلمانوں کے ساتھ یہودی بھی آئے اور سارے ملک میں ان کا احتجاج ہوا، تو پارلیمنٹ نے نیا قانون پاس کیا، جج نے جو فیصلہ دیا تھا اس کو اوور رول کرنے کے لیے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے مستحبات ہو سکتا ہے کہ کئی علاقوں کے اندر وہاں کے اپنے قانون اجازت نہ دیں، لیکن بہرحال مسئلہ تو اپنی جگہ ہے نا، کہ بچہ پیدا ہو. مستحب یہ ہے کہ کربلا کی خاک شفا سے، جو اب ملتی بہت کم ہے، کربلا کی خاک شفا نایاب ہے، ناپید ہے، لیکن بہرحال ہے. اور اس کی آج بھی وہی خاصیت ہے کہ عاشور کے دن وہ لال ہو جائے گی یا سرخ ہو جائے گی. چنانچہ اگر ایک سجدگاہ میں ذرا سی خاک شفا ہے تو سجدگاہ میں ذرا سی سرخی آئی. ایک تسبیح کے سو میں دو دانے خاک شفا کے ہیں تو دو دانے سرخ ہوں گے، پوری تسبیح سرخ نہیں ہوگی. اور اگر وہ پوری چیز ہی خاک شفا کی ہے، جیسے اس سال کربلا کے اندر جو پتھر پورا کا پورا سرخ رہا، تو خاک شفا کی یہ خصوصیت، شہیدوں کا خون اس میں جذب ہوا اور ہمارے لیے مستحب بنا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی تہنیک یا تالو اٹھانے کا عمل خاک شفا کی مدد سے کیا جائے. یعنی ایک طرح سے پہلا ذائقہ جو مومن کا بچہ اس دنیا میں چکھتا ہے وہ خاک شفا کا ہے، تاکہ ابھی سے پتہ چل جائے کہ شہادت ہی مومن کے بچے کے لیے سب سے بڑا کیریئر. یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر، یہ اکاؤنٹنٹ، یہ لائر، یہ سارے پروفیشن اپنی جگہ، لیکن اصل ہماری معراج یہ ہے کہ ہم شہید ہوں. الحمدللہ، میں نے الحمدللہ کہا، پاکستان کے شہداء اسی لائن میں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں آگے آگے حبیب ابن مظاہر لیڈ کرتے ہوئے شہیدوں کو لے جا رہے ہیں. یہ شہادتیں ہمارا حوصلہ پس نہیں کرتی ہیں، یہ تو ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت ہے کہ ہمارا پاک اور پاکیزہ خون اس خون کے ساتھ مل جائے. مگر شہیدوں کا خون اتنا افضل ہوتا ہے کربلا. اب یہ 300 سال پہلے کا واقعہ، مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں کروسیڈز کے بعد کا جسٹ آفٹر کا ماحول. کروسیڈ تو جنگلی باربیرین ویشی عرب کے لوگ، یورپ کے لوگ ایک بار اسلامی دنیا میں چڑھائی کر رہے ہیں بس یہ سن کے کہ لوٹ مار ہو رہی. لیکن جب وہ زمانہ گزر گئے، ذرا جذبات کم ہوئے، تو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان علمی مناظرے اور چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی. شاہ ایران کے دربار میں वेटिकन का एम्बेसडर आता, वेटिकन बहुत पुरानी जगह, और आने के बाद कहा कि हमारे पोप ने, उस पोप का नाम मेरे जहन से निकल गया, हमारे पोप ने एक खास इल्म देके मुझे भेजा, और अगर मेरा मजहब गलत है तो मेरे इल्म को झूठा साबित करो, और वो इल्म यह है कि दुनिया की कोई चीज कहीं छुपा के रखो मैं फौरन उसको बता सकता हूं। ये करश्मे शोभदे होते हैं, ये ट्रिक्स होती है, ये मैजिक की एक किस्म, इनके जरिए से किसी मजहब के सही और गलत होने का फैसला नहीं होता है। कोई हवा में उड़ने गया इससे उसका मजहब सच्चा नहीं होगा, हवा में तो परिंदे भी उड़ते हैं, और कोई समंदर के अंदर चलने लगा तो मछलियां भी चलती, लेकिन क्या करें कमजोर अकल के लोग इन्हीं बातों से मुतासिर होते हैं। हाथ की सफाई आपके यहां भी तो ऐसे है ना कि आपकी आंख के सामने से पूरा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गायब कर दिया उस आदमी ने, है नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब सच्चा, लेकिन आम आदमी पे तो ये इम्पैक्ट पड़ता। जो मेरी आखिरी मजलिस का उनवान इसी तरफ जा रहा कि आठवें इमाम को इन तमाम लोगों का मुकाबला करना पड़ा, लेकिन वो तो जो मेरी आखिरी या आखिरी से पहले वाली मजलिस है, शहादत आठवें इमाम की मैं पढ़ूंगा, उसमें ये बात खास वजह से आएगी। अभी तो ये बात, ये इल्म है मेरे पास, अगर मेरा मजहब गलत तो मेरे इल्म को झूठा साबित करो। भाई एक आदमी छुपी हुई चीजें बता सकता है, इससे उसका मजहब कैसे सच्चा हो गया? लेकिन बहरहाल आवाम पे जो असरात पैदा हो गए, अब लोग तमाशा देखने के लिए शुरू में आए थे, बाद में सीरियस हो गए, कहीं तो बहुत सच्चा आदमी लग रहा, दुनिया की कोई चीज छुपा के रखो। आखिर मुल्ला मोहसिन फैज़ काशानी साहिब तफसीर साफी और साहिब किताब अलवाफी, उन्हें बुलाया गया कि इस वक्त ईरान में सबसे बड़े आलिम आप। लोग घरों में छुपा छुपा के चीजें आते थे, ये बता देता, जमीन खोद खोद के पता नहीं कितने लफाफों में या कपड़ों में या प्लास्टिक में या रैपिंग में चीज छुपा के रखते थे, कैमरे की आंख भी नहीं जा सकती है, लेकिन वो बता देता वो है। और आने के बाद अपनी बंद मुट्ठी उस सफीर वेटिकन के सामने पेश की, ये बताओ मेरे हाथ में क्या, वो मीलों दूर की चीज बता देता, ये सामने की चीज है, हैंड शेकिंग डिस्टेंस, दो गज का फासला होगा उनमें और मुल्ला मोहसिन फैज़ काशानी, और वो चकरा गए। पहली मर्तबा मुसलमानों ने उस वेटिकन के एम्बेसडर को इतना परेशान देखा, लोगों ने घबरा के कहा क्या हुआ तुम्हारा इल्म, जवाब दे गया कहा नहीं सामने की चीज, एक सेकंड में मुझे पता चल गया इनके हाथ में क्या है, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूं कि मेरा इल्म ऐसा लग रहा गलती कर रहा, क्योंकि जो चीज इनके हाथ में वो किसी के पास हो ही नहीं सकती। क्या चीज, कहा जन्नत की मिट्टी। जन्नत की मिट्टी इस दुनिया में आए कैसे, यकीनन मेरी कैलकुलेशन में कहीं गलती है, मेरा इल्म कह रहा है इनके हाथ में जन्नत की मिट्टी। अब अपने सारे मोमिन उनकी जानिब बढ़े, कहा कि वाह मुल्ला साहब, आज ये लफ्ज जितना बदतरीन है मुल्ला, जिहालत से भरा हुआ तालिबान और अलकायदा का रहनुमा, पहले इतना ही ये काबिल एहतराम लफ्ज था, एक कैलकुलेटेड प्लानिंग के तहत इस्लाम की काबिल एहतराम चीजों को मजाक का निशाना बनाया गया। जितने भी विलन के कैरेक्टर होते हैं फिल्मों में, कार्टून में, कॉमिक्स में, सबके दाढ़ियां होती हैं, ये दाढ़ी का मजाक, यानी इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट कोई ऐसी बात नहीं। मुल्ला का खिताब, अब लोगों ने शिकायत की कि आप, वाह अजीब बात, आप आलिम हमारे, इज्जत हम आपकी करें, एहतराम हम आपका करें, नमाजें हम आपके पीछे पढ़े, और इतनी कीमती चीज आपने छुपा के रखी, आज तक हमें दिखाई नहीं, दिखाई तो इस काफिर को, कहा कि मुझे छुपाने की जरूरत क्या, तुम्हारे पास भी तुम्हारी अकलों में पर्दे पड़े हैं। कहा लोगों ने जन्नत की मिट्टी दिखाई, अब जो उन्होंने मुट्ठी खोली तो करबला की खाक शिफा की तस्बीह उनके हाथ में नजर आ रही। यजीद सवाल करता है अपने दरबार में, आय अली इब्न हुसैन, चौथे इमाम को कई बार दरबार में बुलाया गया, میں تو نہیں مانتا کہ چوتھے امام صرف دو دن یا تین دن قید رہے اور پھر یزید نے عزت اور احترام کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا. سال بھر کی قید ہے تو بہرحال ایک مرتبہ یہ سوال کیا کیا علی ابن الحسین میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ جب بھی آپ دربار میں آتے اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح لے کے آتے ہیں, باتیں کر رہے ہیں اور تسبیح کے دانے جو ہے نا وہ آپ گھما رہے, اس کا کیا فائدہ؟ ہمارے یہاں بھی بعض لوگ جن کو تفصیل نہیں معلوم وہ ذرا الرجک ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو خالی تسبیح گھما رہے. امام نے فرمایا جب میں کربلا سے چلا تھا کربلا کی مٹی کو اٹھا کے یہ تسبیح بنائی, یہ عام تسبیح نہیں ہے, یہ خاک شفا کی تسبیح. تو کہا کیا ہوا؟ کہا خاک شفا کی تسبیح کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آدمی کے ہاتھ میں ہو چاہے وہ کچھ پڑھے کہ نہ پڑھے یہ تسبیح خود ذکر خدا کرتی رہتی ہے.